أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ زمر آیت نمبر 22 سے 41 تک کریں گے آپ لوگ اپنا 24واں پارہ بھی نکال کے رکھیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک رکوع 23واں پارے سے اور ایک 24واں پارے سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 21 سے 41 تک تفسیر دیکھتے ہیں ہم ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں مکی سورت ہے یہ تو ہم اس میں دیکھ چکے ہیں کہ ان حالات میں جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تسلیاں دی مسلمانوں کو اور کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پنشمنٹس تھیں جو ان کی سزائیں تھیں وہ بھی بیان فرمائیں اس صورت میں آپ بار بار ایک چیز دیکھیں گے کہ تقابل کیا گیا ہے جب دو کا یعنی مثال کے طور پہ ایک ہے جو کہ نیک ہے اور دوسرا بد ہے تو جیسے نیک کی بات کی گئی لیکن آگے انڈرسٹوڈ بات سمجھی گئی کہ آپ خود سمجھ لیں کہ دوسرے کے ساتھ پھر کیا ہے یعنی دوسرا پھر کیسا ہوگا تو یہ چیز آپ بار بار اس صورت میں دیکھیں گے پچھلے لیسن میں بھی آئی اور اس میں بھی آپ اس چیز کو کریں گے کہ جیسے کچھ چیزیں آپ کے اپنے سوچنے کے لیے چھوڑ دی گئیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے آیت 9 میں بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بہت ایک بڑی چیز یہاں پہ دیکھی ہے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اللہ کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انسان خود برائی کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرف لگائے رکھتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا تو ود فیملی جہنم میں داخل ہوگا اور یہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ انسان خود ہی نہیں بلکہ اپنی حالانکہ دنیا کے اندر انسان کہتا مجھے نقصان ہو بھی جائے میرے بچے بچ جائیں میری فیملی بچ جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں سب سے بڑے خسران مبین میں وہ ہوگا جو اپنی فیملی سمیت جائے گا پھر ہم نے اخلاص کی بہت بات دیکھی ہے صورت کے اندر اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو موقع ملا ہوگا کہ آپ اپنی نیتوں کا پھر سے جائزہ لیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ کیوں ساری یہ ہماری ایکٹیویٹی کس چیز کے لیے ہے ہم کیوں اتنا وقت لگا رہے ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں کیا ہمیں چاہیے اس سے ہمارا اینڈ ریزلٹ گول کیا ہم چاہتے ہیں پھر ہم نے طاغوت کی بات پڑھی ہے اور طاغوت ایک طاغوت تو وہ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ کوئی کسی کو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے مثلا کوئی نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے کوئی حجاب لینے سے منع کرتا ہے کوئی اور اس کو انفورس کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے نہیں یہ کیا تو میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا مطلب دھمکیاں بھی دیتا ہے اور ساتھ مطلب فورسفلی آپ کے اوپر وہ لاگو کرنا چاہتا ہے تو وہ طاغوت ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی جاب کے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جس کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت سے خود بھی سرتابی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فورس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو کا انکار کریں یا اللہ کے حکموں پہ نہ چلیں ان کو فورسفلی یہ زور دیتا ہے تو طاغوت وہ بھی ہوتا ہے اب اپنے ارد گرد بھی آپ طاغوت دیکھ سکتے کہ ہمارے ارد گرد کون ہے طاغوت جو ہمیں اللہ کے حکموں پہ نہیں چلنے دیتا پھر نمبر 2 طاغوت ہوتا ہے جو آپ کا اپنا نفس ہے یہ نفس بھی تو نہیں چلنے دیتا ہمیں بعض دفعہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہوتا اگر رکاوٹ کہاں ہے وہ تو میرے اپنے اندر ہی ہے تو یہ نفس بھی بعض دفعہ طاغوت بن جاتا ہے اور اس کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ نہیں یہ میرا دل نہیں چاہ رہا اور میں نے نہیں کرنا حالانکہ آپ کنوینسڈ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن پھر بھی وہ کرنے نہیں دیتا अच्छा, फिर हमने ये देखा कि हमने आसन के लेवल पे जाना है, और एक गुड होता है, एक बेटर होता है और एक बेस्ट होता है, तो वो बेस्ट का लेवल जो है वो आसन का। फिर हमने ये भी देखा कि जन्नत में गोराफोम मिन फौकिहा गोराफोम मबनियतुन है, बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि ये किसी का सवाल था कि जन्नत और जहन्नुम क्या बने हुए ऑलरेडी, या फिर वो अभी जब कयामत आएगी तो फिर उस वक्त बनेंगे। जन्नत और जहन्नुम ऑलरेडी मौजूद है, और बहुत सारी अहदीस और कुरानी आयात से हमें ये पता चलता है कि वो मौजूद हैं, और ये नहीं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मिसाल दुनिया की जिंदगी की पढ़ी, एक बाग से इसको मिसाल दी गई है, कैसे ये बाग फलता फूलता खिलता है, आप उसकी बहार देखते हैं और उसके बाद उसकी खिजां भी देखते हैं, इंसानी जिंदगी की भी बहार भी आती है और खिजां आ जाती है फिर। और हमने ये देखा कि कोई दुनिया का बाग जो है ना वो हमेशा सदा बहार नहीं रहता, यानी हमेशा उसके ऊपर बहार नहीं रहती, हर बाग जो है वो एक ना एक दिन उजड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी खिजां आ जाती है। तो अगर कोई चाहता है कि वो ऐसा बाग हासिल कर ले जो हमेशा रहे, तो वो तो सिर्फ जन्नत का बाग है जो हमेशा रहने वाला है, उसके लिए फिर काम करो। फिर हम आज देखते हैं आयत नंबर 22, इसमें भी वही जो मैंने आपको कहा ना इनकम्प्लीट सा, जिसको हम इनकम्प्लीट तो नहीं कहना चाहिए, मगर जो हमारे अपने ऊपर छोड़ दिया गया कि हम इससे अंडरस्टूड समझें अगली बात को, अगेन वही है, ये सूरह जुमर का एक असलूब है, यानी आप इसको बार बार देखेंगे, स्टाइल है सूरह का। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ामन, क्या भला वो जिसका शरह अल्लाह, शरह कर दिया अल्लाह ने, खोल दिया अल्लाह ने, क्या सदराहू, उसका सीना, क्या करा अल्लाह ताला ने, उसके सीने को खोल दिया। खोलने का मतलब क्या होता है, यानी उसके सीने में वुसत पैदा कर दी, उसका दिल को, सीने से मतलब यही है कि दिल को उसके खोल दिया। और दिल का खुलना किस चीज की अलामत होती है, कि आप कोई चीज को एब्जॉर्ब कर लें, आप किसी चीज को ले लें, आप किसी चीज में कंफर्टेबल फील करें, वो आपको यानी तकलीफ ना लगे। आपको इससे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कुछ चीजें होती है ना, मसलन किसी ने हमें कोई काम करने को कहा, तो वो काम हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि सुनते ही हमें होता है कि हाय हाय कैसे करूंगी, क्यों क्यों इसने कह दिया, और ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाज दफा कोई इतना हमें प्यारा लगता है कि हमारा दिल करता है कि ये कुछ कहे तो हम जल्दी से करके दिखाएं, हम बस मतलब हमारा सीना खुला होता है, यानी समझ लें उसके लिए, और किसी के हुक्म के लिए हमारा सीना बंद होता है, ऐसा है ना। तो सीने का खुलना क्या होता है, आपकी कंफर्ट, आप बहुत ईज फील करते हैं, आपको वो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है उसके उस चीज के लिए, समझ आ गई बात। आप थोड़ी थोड़ी सी तवज्जो आपकी ज्यादा चाहिए इस आयत को समझने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ना रब्बी शराहली सदरी, अल्लाह पहले मेरे सीने को खोल दे, मैं दूसरों को तो बाद में बात बताऊंगी, मेरा सीना पहले खुल जाए इस बात के लिए। तो वो सीने का खुल जाना ऐसे ही है कि मुझे ये सारी बातें समझ आ जाए, मैं इसके अंदर इतनी मतलब मैं रिलैक्स हूं इस चीज के अंदर कि मेरे कई कई जगहों पे या कई लोगों के साथ इंसान बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन कई मजलिसों में इंसान कितना कंफर्टेबल होता है। तो किस चीज के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या भला वो जिसका अल्लाह ने सीना खोल दिया, किस चीज के लिए सीना खोल दिया। देखें कई लोगों का सीना खुल जाता है, मिसाल के तौर पे पढ़ाई के लिए, पढ़ते जाते थकते ही नहीं है वो, अच्छा उन चीजों पे जिनके लिए हमारा सीना खुल जाता है ना, उनमें इंसान थकता भी नहीं, बड़ा उसको मजा आता है फिर उनमें। जैसे बास खवातीन के लिए शॉपिंग जो है उसके लिए उनका चराय सदर हो गया, अब वो सेल, अब रात की आधी रात को भी वो दुकानें खोल कर कहेंगे आ जा सेल लग गई है, तो वो दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी, चाहे उनको मतलब रात आधी को उठना पड़े, आधी रात को कहीं सफर करके जाना पड़े, उनको उनके लिए सीना चूंकि खुल चुका है उस चीज के लिए, تو وہ اس کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتی ہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو کرنے میں. تو جب آپ کا سینہ کھل جاتا ہے نا کسی چیز کے لیے تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو کرنے میں, پھر آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتا اندر, پھر آپ کو اندر سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ایک اندر ہوتی ہے نا ایک گنجائش نہیں پیدا ہوتی اور اس چیز کو بار بار ہمارا اندر ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ چیز نہیں ہوتی. تو اس کا اسلام کے لیے سینہ کھل گیا. اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں صرف کہ اسلام لانے کے لیے بلکہ اسلام کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے بھی. بعض لوگ, اب جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگ ہیں جو حکم آتا ہے اللہ کا جیسے ان کا شرح صدر ہو گیا, تو وہ جب سنتے ہیں اس حکم کو اللہ کے تو وہ جلدی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ان کا ان کے اندر تنگی نہیں محسوس ہوتی. دوسرے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ وہی آئے ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے لیکن بس انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کہ ہائے ہائے جلدی یہ ختم ہو اور آگے چلیں کیونکہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہی. خاص طور پہ عورتوں کے لیے حجاب وغیرہ کی آیات یا ایسی آیات جن کے اندر ان کو کچھ جو بہت یوز ٹو ہوتی ہیں وہ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد ایسا حکم آ جائے کہ اب یہ چھوڑنا پڑے گا اور ان سے چھوڑا نہیں جاتا, تو وہ والی آیات ان کا شرح صدر نہیں سمجھ لیں ہوا وہ, ٹھیک ہے. یعنی جب شرح صدر ہو جائے گا پھر نہیں کوئی مسئلہ. فہو علی نور من ربہ, تو وہ اس کی وجہ سے ایک نور پہ اپنے رب کی طرف سے. اب تھوڑا سا یاد کر لیں سورہ نور میں وہ جو دل اور شیشے اور اس کی بات آئی تھی نا, تو یہ بندہ جس کا شرح صدر ہو چکا ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا, وہ اس نور میں چلتا پھرتا ہے. اب دیکھیں وہ اس نور کو لے کے پھر کیا ہے اس کے لیے, یہ نور کہ اس نور کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کو ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے, اس کو انٹرنل ایک سینس آ گئی, ایک بصیرت اس کے پاس آ گئی ہے, وہ اس نور کی روشنی میں دیکھتا ہے حق اور باطل کو, وہ اس نور کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور پھر یہ نور اللہ کی معرفت کا ہے, اللہ کی پہچان آ جاتی ہے اس کے اندر, پھر اللہ کی عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب ظاہر ہے اس کا سینہ کھلا, اس کے اندر قرآن آیا, اس کا نور آ گیا, تو وہ کیا اب ہو گیا, اب یہ نور جتنا بڑھتا جائے گا نا اتنا اس کے اپنے عمل پہ بھی اثر ہوگا اور جو اس کے ارد گرد والے ہیں ان کے اوپر بھی اثر ہونے لگے گا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا, لوگ کوئی گورے سفید انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا نورانی چہرہ ہے اس کا, یہ نہیں نور ہوتا. نور یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, جس کی باتیں سن کے دل میں رقت پیدا ہو جائے, جس کی سیرت اور کردار دیکھ کے انسان کے دل میں اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو, اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو. اس کا مطلب ہے یہ ہے نورانی چہرے والا, سمجھ آئی. تو اور اسی طرح جو لوگ فحش کام کرتے ہیں بہت گناہوں میں ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک پھٹکار سی برسنے لگتی ہے, تو جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اثر ہوتا ہے, اس کا رنگت سے نہیں کوئی تعلق ہوتا. تو اصل نورانیت یہ ہے, اصل نور کا آنا یہ ہے کہ اس پہ عبادت اور اللہ کے خوف کا غلبہ رہے, وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو, وہ ہنستا کم ہو روتا زیادہ ہو, اس کی مجلسوں میں اللہ رسول کی باتیں ہوں. ایسے انسان کا نور پھر دوسروں کے دلوں کو روشن کرتا ہے, اور جس طرح وہ جتنا وہ عبادت میں اس میں اپنی اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کا نور اور ہی قوی ہوتا جا رہا ہے نا. تو یہ ایک آدمی ہے, سمجھ آئی. اب یہ ایک آدمی ہے جس کا کہ سینہ اللہ نے اسلام کے لیے یا اسلام کے احکامات کے لیے. اب جو لوگ پہلے سے ہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ان کے لیے کیا ہے اس کی تفسیر کی اسلام کے احکامات کے لیے کھول دیا, تو اب وہ ایک نور پہ ہے. اب آپ خود کو اپنے آپ کو دیکھ لیں, جب آپ قرآن کی طرف نہیں آئے تھے, ابھی آپ کا سینہ سمجھ لیں بند تھا, آپ کے پاس نور بھی نہیں تھا, کیسے زندگی تھی پھر. اچھا پھر کہیں سن لیتے تھے اگر کوئی ایسی بات کر رہا تھا, فار ایگزامپل میں آپ کو اس کے لیے نہیں کہہ رہی جسٹ ایک, کیونکہ یہ ایک عام سی مثال ہے اس لیے دے رہی ہوں کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی حجاب کی یا اس طرح بات کرتا تھا تو آپ کو چڑ ہوتی تھی کہ یہ کیا باتیں اور یہ کیا لے کے بیٹھ گئے اور کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب اللہ نے اس آپ کے سینے کو شرح کر دیا, کھول دیا اسلام کے احکامات کے لیے, تو اب وہی احکامات کتنے آسان ہو گئے, کتنے اچھے لگنے لگے. اب آپ ایک نور پہ اپنے رب کی طرف سے. اب دیکھیں اب آگے نہیں بتایا گیا کہ
اب دیکھیں یہ ایک بات ہے نا, کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اور وہ ایک نور پہ ہے. اب آگے بات نہیں کری گئی, آپ کو خود ایک بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا وہ اس کے برابر ہے جس کا سینہ گھٹا ہوا ہے, جس کا سینہ بند ہے. کیونکہ آگے اسی کی بات آ رہی, اس کی سزا کی بات آ گئی, مگر یہاں پہ اس کا نام نہیں لیا کیا. تو وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی نہیں نام لیتے کہ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جس کو کہتے ہیں scum of the earth, یعنی وہ بالکل کسی قابل نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کرتے. تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے, کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا سینہ بند ہے, جس کا سینہ ایک ہے کھلا ہوا, ایک سینہ ہے جو سخت ہو گیا, ایک پتھر دل ہو گیا, سنگ دل ہو گیا. کیونکہ آگے سنگ دل کی بات ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ کمپیریزن ہے. تو وہ جو آپ دیکھیں جو پتھر ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی چیز انٹر ہو سکتی نہیں, وہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی چیز انٹر اگر آپ کرنا چاہیں گے نا, اس میں کشادگی نہیں پیدا ہوتی. جیسے شرح ہے نا کھل جانا, اس طرح سے وہ کوئی چیز لینے کے لیے ایکسیپٹیبلٹی کے لیے وہ کھلتا نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کے دل بھی ایسے ہو جاتے ہیں, جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کے بارے میں بتایا کہ وہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو مقصد قلوب, ان کے دل اتنے سخت ہو گئے, وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے کیونکہ آگے قاسیہ آ رہا ہے نا, تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, لیتے ہی نہیں ہیں بات کو, باتیں ان سے ٹکراتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. جیسے وہ ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دی, ان کے سامنے اللہ کا ذکر بھی رکھا جائے تو وہ کیا ہوگا, انہوں نے اپنے دل کا دروازہ ہی نہیں کھولا. دل اتنا سخت ہے کہ اس میں کچھ جا ہی نہیں سکتا, وہ کھول ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں قرآن نا یہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اور پھر اگر آپ دروازہ کھول دیتے ہیں تو یہ اندر آ جائے گا, اور اگر نہیں کھولتے تو یہ واپس چلا جائے گا. جیسے آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو وہ آ کے بیل کرتا ہے, آپ اندر سے جھانک لیتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ ہے جس سے آپ کو بہت محبت ہے, تو آپ جلدی سے بھاگتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ایسے انسان کو جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو آپ دروازہ کھولتے ہی نہیں, چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یہی ہمارے رویے ہوتے ہیں قرآن کے لیے. بعض لوگ فوراً اپنے دل کے دروازے کھول کے قرآن کو ویلکم کرتے ہیں, لے آتے ہیں گھر میں اپنے, یعنی دل کے اندر اس کو جگہ دے دیتے ہیں, اور بعض اپنے دل کے دروازوں کو بند رکھتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس کو قرآن سے کتنی محبت ہے. کیونکہ محبت والے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو آپ کبھی دروازہ اپنا بند نہیں رکھتے کہ وہ باہر کھڑا اور آپ کا میں نے نہیں دروازہ کھولنا, لیکن مجھے اس سے پیار بہت ہے. ہم سارے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے بس اتنی تعظیم ہے, اس کو چوم چوم کے رکھیں گے, اس کو اٹھا اٹھا کے رکھیں گے, اس کے لیے خوبصورت غلاف سیئیں گے. ویلوٹ کے غلاف لوگوں نے اتنے گوٹے کناریاں لگا کے سی ہوتے ہیں, اس کے اندر ڈال ڈال کے قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کے دل کے دروازوں پہ یہ دستک کرتا ہے, آپ سنتے ہیں اس کو لیکن اس کو اندر آنے نہیں دیتے, کہتے ہیں بار بار ہی رہے بس, زندگی میں نہیں آنے دینا, میں نے دل میں نہیں آنے دینا. یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قرآن کا علم نہیں لیتا, یہ مطلب نہیں ہے. بعض دفعہ علم نہ لینا بھی ہو جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ انسان علم لیتا بھی ہے لیکن اس کا شرح صدر نہیں ہوتا, وہ یاد بھی کر لیتا ہے لیکن اپنے سینے کو اس کے لیے کھولتا نہیں ہے, عمل کی طرف نہیں آتا, تو اس کو نور کیسے ملے گا. تو یہ ہمارے معاملات ہیں جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر قرآن بھی پھر وہ یہی معاملات ہمارے ساتھ کرتا ہے, وہ بھی لوٹ جاتا ہے, پھر اگر نہیں کھولیں گے لوٹ جائے گا, پھر اندھیرے میں ہی رہے, پھر دل سخت ہی ہوں گے. اب ہم کیسے دیکھیں کہ ہمارا دل کون سا ہے, شرح صدر والا ہے یا پھر ہمارا دل قاسیہ ہے, سخت ہوا پڑا, کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کی ہمارے بڑا اچھا ہمیں حل مل گیا ایک حدیث سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, انسان کا شرح صدر کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ, صحابہ نے کتنے پیارے کوسچنس کیے اور ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے, یعنی یہ جو اب ہم ڈیسپریٹ ہیں نا جاننے کے لیے کہ میرا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میرا واقعی سینہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نشانیاں بتائی ہیں اس کی کہ واقعی کیا میرا سینہ کھل گیا ہے اور کیا اس کے اندر نور داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دار الخلد یعنی آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے, یعنی اس کو اپنی آخرت کی فکر پڑ جاتی ہے, اس کا دھیان آخرت میں رہتا ہے, وہ یہاں سے زیادہ آخرت میں لیو کرنے لگتا ہے. جیسے انسان کہتا ہے نا کہ اس کا تو بس یعنی اس کا دھیان ہی بس ہر وقت اس میں کہ وہاں پہ کیا ہوگا میرا, یا وہاں پہ جنت کی باتیں, یا وہاں کی جہنم کی باتیں, یا وہاں کی حساب کتاب کی باتیں, یہ اس کو اوور ویلم کیے رکھتی ہیں, اس کو ہر وقت وہاں کا خیال رہتا ہے. دوسرا نمبر ٹو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار الغرور سے بھاگتا ہے. اب کیا دار الغرور کون سا ہے؟ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی کیا متاع الغرور ہے نا, پڑھا ہوا ہم نے تو دار الغرور یہ دھوکے کا گھر, اس سے بھاگتا ہے. یعنی اس سے بھاگتا ہے کا مطلب کیا, یہاں اس کا جی نہیں لگتا, یہاں کی چیزوں کے اندر اس کا انٹرسٹ نہیں رہا, اس سے دور بھاگتا ہے, اس کا دل ہٹ گیا ہے, جس کو کہتے ہیں دل اٹھ جاتا ہے, اس طرح سے دل اٹھ گیا اس کا. پھر وہ کپڑے, زیور, شاپنگ کی ریس, کون سی نئی فلم آ گئی ہے, کون سے ایکٹر کیا کر رہے ہیں, یہ ان چیزوں کے شوق نہیں رہتے اس کو. وہ ہے نا کہ راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. پھر وہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے بس راہ گزر ہے, وہ مسافر کی طرح, وہ اتنا ایسے مست نہیں ہو جاتا کہ بس کھایا پیا سو گئے اٹھے پھر کام کیا پھر کھایا پیا سو گئے اٹھ گئے پھر کام کیا, ایسے نہیں کرتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کا وقت مجھے تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوا ہے, میں اس میں کچھ عمل کر جاؤں. وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. پھر وہ صبح ہوتی ہے تو شام کا انتظار نہیں کرتا کہ میں وہ شام کو کر لوں گا, اور شام کو صبح کا انتظار نہیں کرتا کہ میں صبح کر لوں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خودکشی کے خیال آنے لگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے انٹرسٹ ختم ہو جاتے ہیں, اس کے انٹرسٹ اب وہاں کے ہو گئے ہیں, اب وہاں کی چیزیں اس کو پیاری لگتی ہیں, اس کی یہاں کی چیزوں کی نہ وہ حسرتیں رہ جاتی ہیں, نہ وہ ویسی خواہشات رہ جاتی ہیں, نہ وہ ویسے جیسے پہلے مرتے تھے ان چیزوں کے لیے نہ وہ رہ جاتی ہیں, نہ اس کو یہ ہے کہ بس سارا وقت یہ کپڑے ہی کپڑے بناتے جا رہے ہیں, اسی کا شوق ایسا دماغ پہ چھایا ہوا ہے کہ بس شاپنگ ہی نہیں ختم ہو رہی, اور اسی کے آئیڈیاز اس کے ذہن کے اندر چھائے رہتے ہیں, یا بس کھانے پینے کی ریسیپیز اس کے ذہن میں رہتی ہیں, یا گھر سجانے کے منصوبے اس کو آتے رہتے ہیں, یا کس طرح مال بڑھاؤں اور کتنی اور محنت کروں, اور یہ ایک جاب ہے تو دوسری کر لوں, دوسری ہے تو تیسری کر لوں, یہ نہیں اس کے دماغ پہ رہتا. وہ ایک ڈفرینٹ ایک ورلڈ میں چلا جاتا ہے. اس کا ذہنی طور پہ نا وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے لوگ دوڑ رہے ہیں نا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیسہ پیسہ پیسہ, یہ ہو جائے میں اس اپنی دنیا کی لش پش کے پیچھے, یہ گاڑی وہ برانڈ نیم وہ برانڈ نیم, سارا دن بیٹھے ہوئے یہ انٹرنیٹ کے اوپر شاپنگز ہوتی جاتی ہیں, سارا دن مالوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور کچھ فکر نہیں, پتا نہیں وہ پھر ایسا نہیں رہتا, اس کا یہاں سے جی اٹھ جاتا ہے. اب یہ دیکھتے جائیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں, اور موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. ابھی آئی تھوڑی ہے, وہ یہ نہیں کہتا نہیں وہ تو بوڑھے ہو کے آنی ہے, ابھی اس کی تیاری کی کیا ضرورت ہے, کر لیں گے بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے, یا کوئی بیماری ہی لگے گی تو پھر ہی جب ڈاکٹر کہہ دے گا اب نہیں تیرے پاس زیادہ دن رہے گا تب کر لیں گے, ابھی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں اس کو ابھی سے موت کی فکر لگ جاتی جب وہ اچھا بھلا ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے, اس کو یہ نہیں کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور غیب کا پردہ اٹھے گا تو تب اس کو خیال آئے گا او ہو میں تو دھوکے میں پڑا رہا, وہ ایسے نہیں ہے. اس کا دھوکا یہیں, یہ دنیا کا دھوکا نا کھل جاتا ہے اس کے سامنے یہیں, کہ دوسرے لوگوں کا وہاں جا کے کھلے گا, جس وقت فرشتے آئیں گے لینے نا دھوکا تو سب کا ہی کھل جانا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا اس وقت کھلے گا جب موت کا پیغام آ جائے گا, جب کفن آ جائے گا. کچھ لوگوں کا پہلے ہی کھل جاتا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں کتنا یہاں رہنا ہے اور کتنا آگے رہنا ہے, کون سا سودا کرنا ہے جو نفع کا. یعنی کہ وہ کھاتے پیتے نہیں, پہنتے نہیں ہیں, وہ بس سادھو بن کے کوئی جنگلوں میں نکل جاتے ہیں, یہ نہیں یہ بات ہو رہی. مگر اس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی لگنا جیسے کسی چیزوں میں ہوتا ہے, وہ ایسا جی نہیں لگتا. جن لوگوں کا یہ ہو گیا ہے سمجھ لیں آپ کا شرح صدر ہو گیا, سمجھ لیں نور داخل ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور جن کے لیے ابھی تک دنیا نے ہی ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہوا ہے, اور اسی کے شوق اور اسی کی فکرات اور اسی کے غم اور اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی, تو ابھی نور داخل نہیں ہوا, ابھی شرح صدر ہوا ہی نہیں. شرح صدر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ میرے سینے کو کھول دے, ربی شرح لی صدری, اللہ میرے سینے کو کھول دے کہ پھر اس میں نور داخل ہو جائے, پھر اس نور کی روشنی میں زندگی گزارنے لگوں. دیکھیں جب نور آتا ہے تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا. اندھیروں میں رہنے والا تو ادھر ادھر گرتا پڑتا رہتا ہے, جس کے پاس نور ہوتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا. پھر اس کو پتا ہوتا ہے, ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ چیز کتنی دیر کی اس کی لائف ہے, یہ زیادہ ڈیوریبل ہی نہیں ہے, اس سے تو ختم ہو جانا, اور یہ ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے. جو بےچارہ اندھیرے کے اندر ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ سودے کر رہا ہے جو کہ نفع مند نہیں ہے, وہ چیزیں اٹھا رہا ہے جو کل کو ختم ہو جانی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں پہ ایک طرح سے سوال پوچھا گیا کہ کمن ہوا فی ظلمات, کہ وہ اس کے برابر ہے جو اندھیروں میں ہے, ایک یہ روشنی کے اندر چلنے والا ہے, ایک وہ اندھیروں میں ہے, یا ایک وہ ہے جس کا شرح صدر ہوا ہوا ہے, ایک وہ ہے جس کا سینہ گھٹا ہوا ہے بند ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ قرآن پاک سن کے اگر کوئی اپنا سینہ نہیں کھولتا اس کے لیے, تو یہ تو اتنی زیادہ خطرناک بات ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک جو بھی سنے گا بس اس کا شرح صدر ہی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ یاد کر لینا اس میں کتنی صورتیں ہیں, یا یہ یاد کر لینا اس میں کتنے آیتیں ہیں, یا کتنے حروف ہیں, کتنے یہ ہیں, کتنی مکی ہیں, کتنی مدنی ہیں, یہ نہیں شرح صدر ہوتا کہ میں نے مجھے اتنا اتنا رٹ گیا, اتنا اتنا مجھے یاد ہو گیا, یہ نہیں ہے. شرح صدر وہ ہے کہ پھر انسان کی زندگی اس نور کی روشنی میں گزرنے لگتی ہے. تو جن لوگوں نے, جن کا شرح صدر نہیں ہوتا, ان کے لیے یہ قرآن یعنی دل کی اور زیادہ سختی کا باعث بن جاتا ہے, کیونکہ وہ سنتا ہے, وہ ڈھیٹ ہے, اس نے بند کیا ہوا ہے اپنے دل کو, اس کا دل سخت ہو گیا, اب کیا ہے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اس قدر دل سخت ہوتا ہے کہ قرآن اس دل سے ٹکراتا ہے, اور وہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر, اس قرآن سے ہی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کئی لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہم نے تو جی اتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے, آپ سوچتے ہیں ہم نے پڑھا نہیں ہوا, ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے قرآن کے بڑے ترجمے ہم نے پڑھے ہوئے, تو پھر کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, اس لیے کہ شرح صدر نہیں ہوا. رٹ لینے سے چیزیں, یا یہ کہنے سے میں نے اتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے, اس سے نہیں ہے بات, بات یہ شرح صدر ہوا کہ نہیں ہوا. تو کئی دل سخت ہو جاتے ہیں, ان کی بھی کئی علامات ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا دل سخت تو نہیں ہے, تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ذکر کی مجلس میں دل لگتا ہے کہ نہیں, جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, کوئی قرآن ہے, کوئی اللہ کی بات ہے, اس میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. پھر تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ نہیں. اگر تنہائی میں بھی دنیا کے غم ہی ہیں جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں, اور تنہائی میں بھی دنیا کی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہیں, اور اس کی اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, اس نے یہ کر دیا, ہائے ہائے مجھے اس کا غم لگا ہوا ہے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, تو پھر اس کا مطلب دل سخت ہوا ہوا ہے. تنہائی میں جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا, شور شرابہ ہنگامہ نہیں, جیسے آپ کی کبھی رات کو آنکھ کھلتی ہو, یا آپ کبھی بیٹھے ہوئے کوئی گھر پہ نہیں, آپ بالکل اکیلے ہیں, اب اس وقت کیا چیزیں جو آپ کی سوچ پہ حاوی رہتی ہیں. نمبر 3 چیز, آنکھ کا جمود جو ہے نا, یہ بھی ایک دل کی سختی کی علامت ہے کہ آنکھ جامد ہو جائے, اس کے اندر آنسو نہ آئے, یہ اللہ کے ذکر سے بھیگے نہیں, یہ اللہ کی یاد سے نہ بھیگے. تب بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ تو مجھے دل کی سختی سے محفوظ رکھ. تو دل کی سختی ایک سنی سمجھ لیں انسان کے لیے ایک عذاب ہے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کئی قرآن پڑھے جائیں ان کے سامنے, درس کی مجلسوں میں بیٹھے رہے, وہ ہوا چھاتی دیکھتے رہتے ہیں, بار بار فون چیک کرتے رہتے ہیں کہ کیا ٹائم ہو گیا, کتنا اور ٹائم رہ گیا. تو دل اللہ دل سخت دل کو پسند نہیں فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو. ہاں کیا فرمایا؟ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو, یعنی اللہ کا ذکر کرو. ورنہ بہت ٹو مچ ٹاکٹیو جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہر وقت باتوں کا شوق, باتوں کا شوق, ان سے زبان اندر رکھی نہیں جاتی. کوئی گھر میں نہیں بھی آیا تو فون اٹھایا اس سے باتیں شروع کر دی, ابھی یہ بند کیا اس سے باتیں شروع کر دی. تو کیونکہ فرمایا کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے. اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو, بہت زیادہ ٹو مچ ٹاک کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے, اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم سب کے لیے یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے نا. فرمایا اب دیکھیں یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ پہلے کیا بات ہوئی ہے. کمپیریزن دو لوگوں کا, ایک کا سینہ کھلا ہوا ہے, اس کے پاس نور آ گیا, وہ اس روشنی میں چل رہا ہے, اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کو پتہ چل گیا حق کیا باطل کیا, اس کو پتہ چل گیا حلال کیا حرام کیا, اس کو پتہ چل گیا کیا اللہ کا حکم ہے اور کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے, اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, وہ کمفرٹیبل ہے اس سے, انجوائے کرتا ہے اللہ کے احکامات. آتے ہیں اچھا اللہ نے یہ بھی حکم دیا, میں کیسے اس کے اوپر عمل کروں, اچھا یہ بھی اللہ کا حکم آ گیا, سو بسم اللہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی مہمان کے لیے کہ آئیں آئیں بسم اللہ بسم اللہ, وہ اس طرح اللہ کے حکموں کو لیتا ہے. وہ ایسے نہیں کہتا ہائے ہائے مصیبت, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہائے کیا اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہوا, یعنی واقعی ایسے کہتے ہیں کیا اس سے بھی منع کر دیا, لو اب یہ بھی منع ہو جائے گا. ان کے لیے ابھی تک ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئی, ان کے لیے سینے کھلے ہی نہیں ابھی تک, ابھی ابھی اندر گھٹن ہے, ابھی ابھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے وہ اللہ کے احکامات کو, کیسے نور میں چلیں گے پھر. تو یہ اس بندے کے یہ کوئی برابر ہو سکتے؟ اچھا ہم دیکھنے میں تو ہم سارے ہی برابر ہیں, ہم دیکھنے میں تو شکلوں صورتوں ایج یا اسٹیٹس یا جو بھی دنیاوی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں تو ہم سارے ہی اپنے آپ کو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے ہی برابر ہی ہیں, لیکن سبحان اللہ ایک اللہ کا پیارا دل ہے جو کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر نور ہے, اور ایک وہ دل ہے جو سخت ہو گیا ہے. یہ اب دلوں کے اوپر تو نظر اللہ کی ہی ہے, ہم اپنی طرف سے جو بھی بن کے بیٹھے رہے. اللہ اکبر, کوئی اللہ کا پیارا دل ہے, کوئی اللہ تعالی سے دور دل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل, تو ویل ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے, کس کے لیے؟ للقاسیت قلوبهم, ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے. سنگ دل ایسے ہی نہیں کہہ دیتے, یہ جو سنگ دل ہے سنگ فارسی میں پتھر کو کہتے ہیں. تو پتھر دلوں والوں کے لیے جو کس سے پتھر ہو گئے, من ذکر اللہ کے ذکر سے, اللہ کا ذکر ان کے اوپر نہیں اثر کرتا. وہ باقی چیزوں کے لیے ہو سکتا ان کے بڑے شرح صدر ہوں, بڑے دل کھلے ہوئے ہوں, ہاں, لیکن اللہ کا ذکر جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ دل ان کے ایسے سخت ہوتے ہیں, پتھر ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. جائے اولئک فی ضلال مبین, یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ اکبر, کہ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں اللہ اکبر جو ریورس ہیں پہلے والوں سے, ان کو اللہ کے ذکر سے بجائے اس کے کہ خوشی محسوس ہو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں, ان کے دل میں گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے. وہ فضول بحثوں کے اندر تو بہت انجوائے کرتی ہیں, فضول باتوں میں بڑا انجوائے کرتی ہیں, لغویات میں بہت ان کو مزہ آتا ہے, لیکن جہاں پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کا دل ایسے بے چین سا ہو جاتا ہے کہ بس بند کر دیں اس کو, بعد میں کسی اور وقت یہ باتیں کریں گے, بعد میں کسی اور بات سنا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, رسٹڈ ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں ہم اندر کیا دل لیے بیٹھے ہیں. فرمایا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کو تو اب بڑی فکر ہوتی تھی, تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی یاد اور قرآن, یہ ہیں دلوں کا زنگ دور کرنے والی دو چیزیں. لیکن قرآن ہم اندھے بہرے بن کے سنتے پڑھتے ہیں اور موت کی یاد ہمیں پسند نہیں آتی, تو دلوں کے زنگ کیسے دور ہوں؟ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ قرآن کی مجلس میں یا قرآن پڑھنے میں مجھے اچھا لگتا ہے یا پھر میرا دل کوفت کھانے لگتا ہے اور بس ہوتا ہے کہ بس بند کر کے جلدی کچھ اور شروع کروں. اللہ اللہ تعالی نے نزل نازل فرمایا احسن حدیث, بیسٹ بات اللہ تعالیٰ نے بیسٹ بات نازل فرمائی ہے. یہ احسن الحدیث کس طرف اشارہ ہے؟ ہم تو حدیث سمجھتے ہیں نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ حدیث ہیں. حدیث کا اصل جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے بات. تو بیسٹ بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ نے بیسٹ بات نازل فرمائی, اس کو مانتے تو سب لوگ ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں قرآن سے بہتر کوئی نہیں. لیکن پھر مجھے بتائیں, جو جس چیز کو ہم مانتے ہوں کہ ہاں یہ بیسٹ ہے, اس کے لیے تو ہمیں بھاگ بھاگ کے اس کو سننا چاہیے, اس کو لینا چاہیے, اس کو لرن کرنا چاہیے. لیکن کیا بات ہے کہ وہی سب سے پیچھے ہوتی ہے. عمل میں اور چیزیں ہمیں بیسٹ لگتی ہیں, ڈرامے, موویز, لوگوں کی باتیں, لوگوں سے بات کرنا, اس سے بات کر لوں, یہ ٹیکسٹ, یہ اور چیزیں, یہ ہمیں بیسٹ باتیں لگتی ہیں. اگر ہمیں واقعی قرآن بیسٹ لگتا ہوتا کہ یہ بیسٹ بات ہے, تو ہم کبھی اس کو پیچھے کر کے اور چیزوں کو آگے نہ کرتے. یہاں پہ پانچ صفات بتائی گئی ہیں قرآن کی, کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ بات اتاری ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی, جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں تو وہ باتیں عام یعنی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. یہ رب العالمین کا کلام ہے. جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیکھیں, پہلے ان کا سینہ بند تھا, جب سینہ کھل گیا سبحان اللہ, تو قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے میں ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی کہ قرآن کے اوپر اپنا سر ڈال دیتے تھے, اس کو چومنے لگتے تھے, اس کے اوپر اپنا سر ڈال دیتے تھے, فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. جس کو رب سے محبت ہوگی کیسے ہو سکتا ہے اس کے کلام سے نہ محبت ہو, اور وہ بھی اس کا کلام بیسٹ کلام ہے. تمام علوم کے پر قرآن کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ تمام مخلوق پہ اللہ تعالیٰ کی, اس لیے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کی ہیں, جتنی باتیں ہیں, جتنے علوم ہیں انسانوں, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہوا. کتنی بڑی بات ہے کہ کائنات کا خالق مالک رب ایک ننے سے ذرے سے بات کر رہا ہے. کہاں وہ اور کہاں ہم. ہم جب قرآن کھولے نا تو یہ سوچ کے کھولا کریں کہ یہ کس کا کلام میں پڑھنے جا رہی ہوں. ایسے ہی ویسے کسی کا نہیں, اپنی فرینڈ کا, اپنی امی کا, اپنی بہن بھائیوں کا نہیں, یہ رب کائنات کا کلام ہے. یہ سوچ کے کھولیں قرآن کو. ایسے ہی ویسے کسی کی باتیں نہیں ہیں, تبھی تو سینہ کھلے گا نا پھر اس کے لیے. پھر دوسری اس کی بات کیا ہے؟ کتاب متشابہن, ایسی ایک کتاب ہے جو متشابہ ہے, یعنی اس میں جو باتیں ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک بات کی گئی ہو پھر اس کے بعد دوسرے کوئی اور موقع پہ کوئی اور صورت میں جا کے بالکل ہی ڈفرینٹ بات کر دی ہوئی ہو تو انسان سوچے کہ آئی پہلی والی بات صحیح تھی یا دوسری. جیسے ہم ہوتا ہے نا, آج ہمارا موڈ اچھا ہے تو ہم کچھ بات کر رہے ہیں, تو کل ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہم کچھ اور ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی بات کو کنٹرڈکٹ کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک بات جو کہی گئی, اگر آپ نے اس کی تفسیر دیکھنی ہے نا تو قرآن میں ہی آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی. یعنی اپنی بات کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتا, ٹکراتی نہیں ہے دوسری کسی اور جگہ. تو 30 پارے ہیں, وہ ہو سکتا ہے پہلے پارے میں کوئی بات اور 29ویں میں کوئی اور بات ہو. نہیں, ایسے نہیں ہے. قرآن میں ہر بات دوسری بات کی تائید کرتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, یہ تو ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہماری اپنے بہانے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. اگر آپ کسی سے سمجھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کی یعنی باتیں ایسے لگیں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنے والی ہیں, ایک دوسرے ایک جگہ آتی ہے تو دوسری جگہ ڈفرینٹ طرح سے اسی موضوع کو بتایا جاتا ہے کہ بات سمجھ آ جائے. اور پھر نمبر 3 اس کی صفت کہ مثانی دہرائی جانے والی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہم جیسے لا تذروا وازرۃ وزر اخرى ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے, یہ دوبارہ آ گیا. پھر اسی طرح سورج چاند کی جو مثالیں آتی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں, یہ کتنی دفعہ آ چکی ہیں. پھر اسی طرح جنت جہنم کا ذکر بار بار آتا ہے. پھر آگے آتا ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان, یہ کتنی دفعہ آیت آئی ہے. تو اس طرح سے یعنی دہرائی جانے والی آیت ہے. دہرائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جب نصیحت انسان کرتا ہے نا کسی کو, انسانی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو کیا کرتے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں اس بات کو. اس کی ایک بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ ہم مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زندگی میں ایک دفعہ بتاتی ہیں, دو دفعہ بتاتی ہیں, بتاتی ہی جاتی ہیں, بچے بھی تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں وہی بات آپ نے پہلے بھی بتائی ہوئی. لیکن ہم کیوں بتاتے جاتے ہیں؟ اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بتائی بھی ہے ان کو, پھر بھی ہم کہتے ہی جاتے ہیں کبھی کسی وقت, کبھی کسی طرح, کبھی کسی طرح. کیوں؟ ہمیں اتنی ہمدردی ہوتی اور اتنی محبت ہوتی نا اپنے بچوں سے کہ ہم ان کو نصیحت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بتایا ہوا ہے, پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, کل بھی بتایا تھا, پچھلے سال بھی بتایا تھا, پھر بتاتے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کیوں بار بار بتاتا ہے؟ وہ قصے بھی آتے ہیں, کہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کا, کہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا. کیوں لوگ کہتے ہیں جی بار بار وہی باتیں بار بار؟ اور تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہارا رب تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اتنی دفعہ نصیحت کرتے ہیں حالانکہ پہلے بتایا ہوتا ہے, صرف ان کی محبت میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پھسل جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس بات کو بھول جائیں. تو ان کی محبت چونکہ اتنی زیادہ ہمارے دل میں ہوتی ہے, بار بار نصیحت کرتے ہیں, وہ تنگ آ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں ہٹتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بار بار بتایا ہے؟ کیونکہ اس کو انسان سے محبت ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں جو ان قوموں نے کی, یا اس انجام کو پہنچ جائیں جو قیامت کے میں خسارے کا باعث بنے ہمارے لیے. وہ بار بار بتاتا ہے, کبھی کسی طرح, کبھی کسی طرح ہمیں سمجھاتا ہے. تو دہرائی جانے والی اس کے اندر آیات ہے. اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, یہ فورتھ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے, سبحان اللہ, کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے, یعنی تقشعر یعنی کانپ جاتی ہیں اس سے, جس کو کہہ جاتے ہیں سکڑ جاتی ہیں اس سے کھالیں ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کی آیات کا, لیکن سب کے اوپر نہیں ہوتا. کن کے اوپر ہوتا ہے؟ الذین یخشون ربہم, وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, جب وہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے, ان کے جسم لرزنے لگتے ہیں. اور خوف کا جب غلبہ ہوتا ہے نا تو آپ خود نوٹ کریے گا کہ یہ آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. تو یہ انسان کے اوپر یعنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور یہ کیفیت صرف یعنی آج نہیں ہے, یہ تو صحابہ کرام کے اوپر اس قدر یعنی زیادہ اس چیز کا غلبہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ تہجد میں سورۃ طہٰ پڑھ رہے تھے تو جب آیت آئی نا, انا عذاب ربک لواقع ما له من دافع, تیرے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے, ضرور واقع ہوگا, اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. تو جب یہ آیت پڑی اتنا اثر ہوا ان کے دل پہ کہ فرمانے اے رب کعبہ کی قسم, اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا, سچ فرمایا. اس کے بعد اپنے گھر آ گئے, اور پھر ان کا یہ حال تھا کہ کئی دن تک بیمار پڑے رہے, اتنا اثر اس آیت کا ہوا ان کے اوپر. پھر آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے قرآن کریم کی آیات پڑھتے تو کیسے روتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس آیت پڑھی کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان کو ڈالا جائے گا ایک تنگ جگہ پہ، یعنی جہنم کے اندر مقرنین جکڑے ہوئے زنجیروں میں، دعو هنالك ثبورا، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، سورہ فرقان کی آیت ہے، تو اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں، تو اپنی جہاں پہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے گھر چلے گئے، اور لوگ بھی ادھر ادھر بکھر گئے، پھر ساری باتیں وہیں کی وہیں رہ گئیں، یعنی صرف ان کے سامنے ایک آیت کا پڑھا جانا تھا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی، لیکن یہ کس کی حالت ہوگی جس کو سمجھ تو آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے تو امام بھی روتے جارتے ہیں نمازوں کے اندر، وہ اتنا رو رہے ہیں ان کی ہچکیاں بن گئی ہیں، ہم کئی دفعہ یہ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، کئی تلاوت سنتے ہیں، وہ اتنا رو رہے تھے، اب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں یہ، یہاں پتہ نہیں، آواز تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے اس کی وجہ سے ہم سن تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں سمجھ آتا کہ ان کو اتنا رونا کس بات پہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جہنم کا ہی ذکر ہوگا جو اتنا رو رہے ہیں، بس یہ سوچ لیتے ہیں. اب وہ دیکھیں جب تک دل کے اوپر نہ جا کے لگے قرآن، تب تک ارے رونا کیسے آئے گا، تب تک جلد کیسے سکڑے گی، تب تک رونگٹے کیوں کھڑے ہوں گے جس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے دل پھر ان کے دلوں پہ اتنا روب چھا جاتا ہے، اور پھر وہ جو دل جب کانپ اٹھتا ہے نا تو اس کے اثرات پھر جسم پہ بھی آتے ہیں، اللہ اکبر. تو وہ دل پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ جسم یہ جلد تک کے اوپر، دل تو کانپتا ہی ہے، جلد تک کے اوپر اثرات آتے ہیں، اور یہ جب ایسا کسی کا حال ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا سینہ بھی اس کے لیے کھل جاتا ہے، پھر قرآن اندر اترتا ہے. یہ ان لوگوں کی نشانی ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو ایک دفعہ آتا ہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے شاگرد یا جو ان کے پاس لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا آپ اتنے خاموش کیوں ہیں، تو اتنی پیاری ان کی یہ بات لگتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی جنت والوں کا سوچتا ہوں کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے، پھر میں سوچتا ہوں جہنم والوں کا کہ وہ کیسے فریادیں کر رہے ہوں گے، کیسے چیخ رہے ہوں گے، اور پھر اتنا رونے لگے کہ لوگ پھر اٹھ کے چلے گئے. ظاہر ہے ان کے تو کئی دفعہ کے ایسے واقعات آتے ہیں کہ اس طرح ان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کیا قرآن پاک سن کے کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایسے ہم بھی کانپ جاتے ہیں کہ جب جہنم کی بات آتی ہے، جب عذابوں کی بات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیتا انسان کو حساب کتاب کی بات سے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور اگر سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو زور سے ہوا چلی. اب یہ اس سے آپ نوٹ کریے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے کیسے تھے صحابہ کو، یہ نہیں ہوتا تھا ہر وقت کوئی ایک درس ہو رہا ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے تو بس درس شروع ہوا، پھر درس ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ رسول کی بات بھی ہم نے کی تھی، وہ ایسے نہیں سکھاتے. باتوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کی ٹریننگ کرتے تھے. تو ہوا چلی نا تو درخت کے پتے گرنے لگے، اور جو سبز پتے تھے وہ اوپر ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس درخت کی مثال کیا ہے، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ پتہ ہے، میں نے ایک سوال پہلے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا یہ درخت مومن کی مثال ہے، جب خوف خدا سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں. جیسے اس کے اوپر جو گرین پتے تھے وہ ویسے ہی رہے اور جو بوسیدہ پتے تھے وہ گرنے لگے نا، تو اس طرح جب انسان کے اوپر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پرانے وہ سیدھا پتے جھڑتے، اتنی تیزی سے اس کے گناہ جھڑتے. ہم نے دیکھا ہوا جب چلتی تو کیسے کتنے پتے گرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میں کہتی ہوں رحمت ہے، جس کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کا دل نرم ہو، اس کا دل کانپ اٹھے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بتایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن یہ بھی یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو حال چڑھ جائے اور حال چڑھ کے وہ گول گول گھوم رہا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ہو گیا ہے یا اس طرح کانپ کانپ کے دکھا رہا ہے. یہ شیطانی بات ہے جو کئی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کئی ویڈیوز میں کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پر قرآن کا بڑا اثر ہو گیا. نہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہو جاتے کہ وہ حال دکھائیاں شروع ہو گئے اور چیخے مارنے شروع ہو گئے اور اس طرح ایسے نہیں ہو رہا ہوتا. وہ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. پھر نمبر 5 بات کیا ہے, جب پہلے ان کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے رونگٹے کھڑے جاتے, پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں, ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں, یعنی پھر کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کیسے کام ڈاؤن ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کی باتیں آتی ہیں, جب جنت کی باتیں آتی ہیں, جب اللہ کی طرف سے مغفرت کی باتیں کہ اللہ معاف کر دے گا, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے, جب یہ باتیں آتی ہیں تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں, یعنی اب وہ ریلیکس ہوتے ہیں. اللہ سبحان اللہ, یہ کیسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کہ دیکھو پہلے ان کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ایسی چیزیں, ایسی رحمت کی باتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر وہ ان کے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ان کے دل اللہ کے ذکر سے, ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں. سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ صرف اللہ پر ہی توکل رکھتے. دیکھیں سبحان اللہ, یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ جب قرآن سنے گا نا تو اس وقت جب ایسی کوئی آیات آئیں گی اس کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے, پھر ان کا ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات سن کے. ویسے کہ ویسے نہیں رہتے کہ جیسے آئے تھے مجلس میں ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے, ایسے نہیں رہتے. اور وہ ایسے نہیں قرآن سنتے جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ وہ جب ان کے سامنے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ اندھے اور بہرے بن کے ان پہ نہیں گرتے. یعنی اندھے بہرے بن کے کیا کہ بالکل کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا سنا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے ہی کاموں کے اندر مشغول ہے, یا پھر کانوں میں بات جا بھی رہی ہے تو کوئی غور نہیں ہے, نہ دل پہ کوئی اثر ہے, وہ اپنے ہنسی کھیل میں ہی لگے ہوئے. دیکھیں جب ایسی کوئی مجلس ہوتی ہے درس کی, بعض دفعہ اس کے اندر بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے دل نرم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اٹھ کے وہ کھیل تماشا شروع ہوتا ہے, وہ ہنسی مذاق اور وہ کھانے پینے, اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ سارا اثر وہیں چھوڑ کے اور پھر ہم گھر چل پڑتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس اثر کو باقی رہنا چاہیے. اللہ کا جب آیات آئیں تو گونگے بہرے بن کے نہ اس کو سنیں. ذالک ھدی اللہ یھدی بہ من یشاء. اچھا, ایک پیچھے کی بات کا یہ بھی مطلب ہے الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل ہو جاتے ہیں, یعنی پھر اس کے بعد عمل کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں, وہ دل پہ لیتے ہیں ان باتوں کو. یہودیوں کی طرح نہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ جب جن کو تورات دی گئی ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے, اور گدھے کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں تو ان میں کیا ہے, اس کے لیے تو بس بوجھ ہی ہے. وہ ان کی طرح نہیں ہوتے. ذالک ھدی اللہ یھدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے, جس کو ہدایت پانی ہے وہ اس کی طرف آئے, اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اللہ ہدایت ملتی تو اللہ کے ارادے اور توفیق سے ہی ہے, لیکن دیتا اللہ اسی کے ذریعے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اور جس کو کہ اللہ تعالی گمراہ کر دے تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. اب آپ کہیں کہ لو پھر وہ بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اگر اس کو گمراہ اللہ نے کر دیا. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالی انصاف فرمانے والا ہے, وہ کسی ہدایت کے طلبگار کو محروم نہیں رکھتا کہ کوئی بیچارہ اتنا ہدایت کا طالب ہو, اتنی اس کی کوشش چاہت ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے اور اللہ اس کو نہ دے, ایسا نہیں ہوتا نا. ہاں مگر یہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں ہدایت دیتا جو نہ سنتا ہے نہ سننا چاہتا ہے, جو بے خوف ہوتا ہے, بے خوفی سے اللہ کی آیتوں کے سامنے بھی رہتا ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں, کسی کا اختیار نہیں ہے ہدایت کے معاملے میں. اب یہ پتہ چل گیا کہ یہاں سے جو قرآن پاک کی صفات ہمیں معلوم ہوئی ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے قرآن پاک کو سنتے وقت, اس کو ہمیں کس طرح لینا چاہیے, جب ہم تلاوت سنیں تو پھر ہمارے تلاوت کا کیسے اثر ہونا چاہیے ہمارے اوپر, اور قرآن کو عمل کے لیے ہم سنیں اس کے لیے اپنے سینے کو کھولیں, کہ کھولیں گے مطلب کھولنا مطلب کیا, یعنی عمل کے لیے سنیں, ایسے ہی نہیں بس جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ ہاں سننی ہے تلاوت. ہمیشہ قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق رہنا چاہیے اس کا مطلب, کیونکہ اس سے جدائی جو ہے وہ اللہ سے جدائی ہے, اس سے دوری اللہ سے دوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی. پھر ہم سوچتے ہیں ہم اپنے لیے کچھ یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے, اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم اپنے لیے یہ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں, اتنا اپنے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا کما رہے ہیں, اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہے. اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن. اب آگے یہ بھی دیکھیں, یہ بھی سینٹینس آپ نے دیکھا نا آگے, ایسے ہے کہ یعنی آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ آپ خود اس چیز کو اندازہ کریں کہ کیا وہ اس کے برابر ہے جو عذاب میں نہیں اور بے خوف ہو کے بیٹھا ہوا, جو عذاب سے محفوظ ہو گیا. ایک وہ ہے جو بچا رہا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن. کیا مطلب ہوا, یعنی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے جائیں گے, ہاتھ پیر باندھ کے گھسیٹ کے لے جایا جائے گا جہنم, لیکن ان لوگوں کے جب عذاب ملے گا تو انسان جب کوئی بھی چیز اگر خطرناک چیز بندے کی طرف آ رہی ہو تو وہ سب سے پہلے کس چیز کو بچاتا ہے, اپنے چہرے کو. کیا کرتا ہے انسان, کوئی بھی اچانک سے کہیں سے کچھ آ رہا ہے ایسی چیز ہوا میں آ رہی ہے اڑتی بھی, تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے رکھتے ہیں کہ میرے منہ پہ نہ کوئی چیز آ جائے. ایسا ہی ہے نا, اگر انسان کو کوئی تھپڑ بھی مارنے لگے تو وہ بچہ بھی نا منہ کو بچاتا ہے کہ میرے منہ پہ نہ لگ جائے. تو یہ دیکھیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر بندے میں, اب اس کا چہرہ ہی ہے, آپ یہ اپنے چہرے کے اوپر چہرے کو بچانے کے لیے چہرے کو ہی آگے کر رہا ہے. یہ وہ ہیں جن لوگوں کے دل سخت ہے, انہی کے متعلق پہلی آیتیں آئیں, انہی کو آخرت میں ایسا عذاب ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں ہدایت نہیں پائے, ہدایت کے لیے انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر دیا تھا, تو آخرت میں ان کے چہرے کو بدترین عذاب دیا جائے گا. پورا جسم بھی عذاب میں ہوگا لیکن خاص طور پہ چہرے کا اس لیے ذکر کیا کہ چہرہ انسان کے لیے نا, اس کا حسن و جمال بھی چہرے میں ہوتا ہے, اس کی شناخت بھی چہرے میں ہوتی ہے, اس کا رنگ روپ بھی چہرے میں ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ اپنے چہرے کی کیئر کرتا ہے اور اس کی جو سینسز ہیں وہ بھی چہرے پہ, لیکن یہاں پہ چہرے پہ ہی عذاب آ رہا ہے اور یہ چہرے کوئی ڈھال بنا رہا ہے, چہرے کوئی آگے کر رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے. استغفر اللہ ربی, اتنا خوفناک وہ عذاب ہوگا کہ انسان ہے اس سے بچنے کے لیے بھی چہرہ ہی آگے کر دے گا. اس کے باوجود عذاب سے بچ نہیں سکے گا, کیا یہ اس کے برابر ہے جو محفوظ ہے جو اچھے ٹھکانے پہ ہے, جو اچھی جگہ پہ ہے, جو اس عذاب سے محفوظ ہو گیا, جو امن میں ہے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ, اور کہا جائے گا ظالموں سے, ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ, چکھو جو تھے تم کمائی کرتے. ظالموں کو کہا جائے گا اپنی کمائی کا ہی بدلہ چکھو, یہ تمہاری اپنے ہی کرتوت تھے جس کی وجہ سے تم یہاں پہ پہنچی. کذب الذین من قبلہم, جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کون؟ کفار مکہ سے پہلے جو لوگ تھے, جو قومیں آئیں, انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. پھر کیا ہوا؟ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو ان کے اوپر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو کانوں کان خبر نہیں تھی, کوئی شعور نہیں تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے ہمارے اوپر, وہ خوش ہو رہے تھے کہ جو اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی, بالکل مطلب خشک سالی ہو گئی ہے. وہ بھاگتے ہوئے گئے کہ بادل کے نیچے ہم کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ بادل ہی عذاب لے کر آیا تھا. وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کبھی چیخ سے بھی ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. وہ جانتے نہیں تھے کہ کبھی ان کی بستی کو اٹھا کے آسمان تک لے جایا جائے گا اور پھر واپس پھینک دیا جائے گا. وہ تو نارمل دن گزار رہے تھے, وہ تو نارمل, وہ تو سوچ رہے تھے کل لوط علیہ السلام کے گھر پہ جا کے ہم نے ریڈ کرنی ہے اور بس ہم مہمانوں کو نکال لیں گے وہاں سے اور ان کے ساتھ وہ برا عمل کریں گے. وہ تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ کبھی عذاب آ جانا ہے آج کی صبح. تو اللہ کے عذاب ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی انسانوں کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی, اچانک سے آ کے پکڑ لیتے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو چکھایا ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی, دنیا کی رسوائی بھی اللہ نے دی ان کو, دنیا کی ذلت بھی ان کو دی. کسی کو پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے, پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا, کسی کو ڈبو دیا, کسی کی صورتیں بگاڑ دی. آج تک ان کے قصے لوگ باتیں کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ کیا وہ لوگ تھے, دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا, یعنی نشان عبرت بن گئے وہ. کوئی نہیں ایسی اپنی کسی جو ایسی برائی کی بات ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو, مثال کے طور پہ کوئی کسی کے سامنے سلپ ہی ہو جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تھا تو میں اس کے سامنے گر گئی, میں اس کے سامنے پھسل گئی, تو شرم آتی ہے اس بات سے. ان لوگوں کی باتیں دیکھیں, قرآن جب تک قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا ان لوگوں کی باتیں دہرائی جاتی رہیں گی, ان لوگوں کے قصے بتائے جاتے رہیں گے. کتنی شرمناک بات ہے ان کے لیے, کتنی ذلت ہے ان کے لیے, ان قوموں کے لیے. تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا, ولا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. بعض دفعہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بھی انسان, چھوٹی تو خیر چھوٹی ہی ہیں ظاہر ہے, مطلب ہمارے لیے تو بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن کمپیئر کریں آخرت کے ساتھ نا تو بہت چھوٹی ہیں. وہ ہمیں اتنی بڑی لگتی ہیں کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مصیبت میرے اوپر آ گئی. لیکن اگر انسان غور کرے نا تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے, بہت تکلیف دے, بہت باقی رہنے والا, جس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا کی مصیبت کتنی بھی بڑی ہو, ٹیمپریری ہوتی ہے, دنیا کی مصیبت کتنی بھی بڑی ہو, اس کا عذاب کتنا بھی بڑا ہو, ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اگر ختم نہیں بھی ہوتا تو تب بھی اس کی انٹینسٹی وہ نہیں رہتی, وقت کے ساتھ ساتھ انٹینسٹی ختم ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے کسی کا کوئی پیارا ترین رشتہ بھی دنیا سے چلا جائے تو شروع میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ انسان صبر کر لیتا ہے, اس کو صبر بھی آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک واپس نارمل اس کے اندر لے آتا ہے. لیکن آخرت کے عذاب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی انٹینسٹی کم ہو, وہ بڑھتا ہی جائے گا. لو کانو یعلمون, کاش کہ وہ یہ بات جان لیں کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے, اس لیے دنیا کی کوئی مشکل آ جائے انسان اس کو صبر سے سہ لے, لیکن آخرت کے عذاب نہ خریدے اپنے لیے. یہاں سے بچنے کے لیے کہ یہاں پہ بچ جاؤں, اس کی خاطر آخرت کی عذاب کو جھیلنے کی تیاری نہ کرے, نہ اس کے لیے کمپرومائز کرے کہ وہاں پہ کوئی بات نہیں, ہو جائے تو ہو جائے, وہاں پہ تو کچھ بھی ہو جائے گا, وہاں پہ تو پتہ نہیں میں بچ ہی جاؤں گی, یہاں پہ بس نہ مجھے ملے. نہیں, یہاں کے تو بہت کم ہے عذاب. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. البتہ تحقیق, اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں, یعنی کس کس طرح ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں سمجھایا. دیکھیں آپ خود ہی, ہم اب 23 پارے پہ پہنچ گئے, آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے سمجھایا. کبھی غور کرتے ہیں, کبھی رحمت کی باتیں کر کے, کبھی عذاب کی باتیں کر کے, کبھی قیامت کے دن کے جو ہولناکی ہے اس کے سینز بتا کے, کبھی سور کے پھونکنے کی باتیں بتا کے, کبھی جنت کی اور کبھی جہنم کی بتا کے, کس کس طرح, کبھی قوموں کے قصے بتا کے, کیسے کیسے نہیں ہمیں سمجھایا, ہر طرح کی مثال سے ہمیں سمجھایا. کیونکہ مثال سے انسان سمجھ سکتا ہے نا باتوں کو, تو کبھی قوموں کی باتیں کہ ایسے نہ کرنا, دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا, کس لیے یہ سارا اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں بس ایک لائن میں بتا دیا جاتا کہ بھئی ایک جنت اور ایک جہنم ہے, وہاں پہ سن لو, صحیح کام کر کے آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, غلط کر کے آؤ گے تو جہنم میں جاؤ, بس بات ختم ہو. یہ کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے, یہ کر لو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے, لسٹ ایک دے دی جاتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کیئر ہے, محبت ہے, کہ اس نے ڈفرینٹ سٹائلز میں, ڈفرینٹ طرح سے دل نشین پیرائے میں ہمیں بتایا کہ جو دل میں گھر کر دینے والی, دل کو نرم کر دینے والی, اس طریقوں سے ہمیں بتایا. کیا مشکل تھا ایک لسٹ دینا, ڈو دس, ایک ڈو کی لسٹ ہوتی ہے, ایک ڈونٹ کی لسٹ ہوتی, ڈو دس 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 دس, جھوٹ نہیں بولنا, رشوت نہیں لینی, سود نہیں کھانا, شراب نہیں پینی, یہ کہ لسٹ کون سی مشکل تھی, یہ تو اس کے لیے تو 30 کی بھی ضرورت نہیں تھی, ایک ہی پارے میں آ جاتی. ایک ڈونٹ کی لسٹ ہوتی, پھر اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی, اتنی طرح سے بتا بتا کے, ایسے کر کے, اس طرح کر کے, کیسے کیسے الفاظ لا کے, کیوں بتایا گیا, لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں. اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انسان نصیحت پکڑ لے. یہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو عذاب دے, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اگر تم شکر ادا کرو, تم ایمان لے کر آؤ, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے, اس کو کوئی شوق ہے تمہیں عذاب دینے کا, اس کو کوئی شوق ہے تم لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا, اس کی چاہت کیا ہے, لعلہم یتذکرون, اس لیے اس نے اتنا اہتمام فرمایا میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بچ جائیں, ہم نصیحت لے لیں, ہم سیدھے ہو جائیں. کیسے کیسے اس نے بیان فرمائی ہمارے لیے یہ آیات, کیسا پیارا قرآن ہمارے لیے اتارا جس میں اس طریقے کے ساتھ بات کی جاتی ہے, کوئی انسان اس طرح نہیں بات کر سکتا. یہ بہترین درس ہے, کوئی درس نہیں اس کے اوپر دینے کی ضرورت ہے, یہ بہترین درس ہے. جس کو یہ سمجھ آتا ہو, جس کو اس کے الفاظ کی سمجھ ہو, ان کی ڈیپتھ ہو, پھر وہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے آنسو رواں ہو جاتے, پھر اس کے دل پہ اترنے لگتا ہے, پھر وہ سیدھا چلنے لگتا ہے. یہ اس کی حکمت تھی اس طرح سے اس کو بیان کرنے کی, ورنہ بیان بہت بہت آسان تھا کہ ایسے ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا لسٹیں دے دی جاتی, یہ تو بہت یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام ہمارے لیے کیا تاکہ ہم نصیحت حاصل کر لیں, غفلت چھوڑ دیں, ہوش کر لیں, ہوش میں آ جائیں. ابھی بھی قرآن عربی, قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا, یعنی کیونکہ اس کے فرسٹ جن کو یہ قرآن مخاطب کرتا ہے وہ عربی لوگ تھے, تاکہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ لو جی ہم تو عربی زبان بولتے ہیں, یہ کون سی زبان میں نازل کر ہوا ہے یہ قرآن, یہ تو عجمی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہمیں کہاں سمجھ آئے گی, اس لیے اس کو ان کی زبان میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور ان لوگوں نے اس کو لے کے پھر پوری دنیا میں گھومے, ان کی زندگیاں بدل گئی اس قرآن سے. تو عربی میں اسی وجہ سے نازل فرمایا تھا. ایک تو عربی میں بلاغت بہت ہے, جس طرح سے عربی کے ایک ایک ورڈ میں آپ کو دیکھتے ہیں نا, ایک ورڈ ہوتا ہے اور اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں, کتنی کمپریہنسیو لینگویج ہے. تو عربی, اور دوسری بات یہ کہ عربی لوگ تھے, انہوں نے سیکھا پھر انہوں نے آگے سکھایا. غیر ذی عوج, اس میں کوئی عوج نہیں ہے, کوئی ٹوسٹ نہیں ہے, کوئی ہیر پھیر کر کے باتیں نہیں کہی گئی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. ایسے بعض لوگ بات بھی ایسے کرتے نا, وہ بات کچھ کرنی ہوتی ہے, کبھی ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر گھوم پھر کے وہاں تک پہنچیں گے. آپ سوچتے ہیں اس میں بات اس نے کرنی کیا تھی. آپ دیکھنے کوئی لوگ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں, وہ اتنی لمبی ای میل لکھیں گے کہ اب یہی نہیں سمجھ آتی کہ اس میں آنسر کس بات کا چاہیے بھائی. وہ ایسے, وہ جو غیر ضروری باتیں, جو ادھر ادھر کی باتیں سب اس کے اندر. قرآن میں ایسا کوئی ٹوسٹ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کو الجھا دے. ہر بات بالکل سیدھی ہے, کلیئر ہے, واضح ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, یہ ہمارے اپنے بہانے ہیں, ورنہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی ٹوسٹ نہیں ہے. ایک عام فہم, عام جو بالکل یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے, اتنا کلیئر ہے یہ. بدو لوگ سمجھ لیتے تھے. لعلہم یتقون, کس لیے, کس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سٹریٹ فارورڈ ہے, سمپل ہے سمجھنے میں. آپ اگر دیکھیں ایون اس کے عربک جو ہے وہ بھی سمپل ہے. آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں, جب آپ کو کبھی حدیث پڑھنے کا اتفاق ہو تو حدیث کی عربی نا کافی مشکل ہے, اور یہ بہت آسان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تب سے آپ نے جتنے پارے پڑھ لیے الحمدللہ, اور آپ نے صحیح طرح پڑھا ہو تو اب آپ کو بہت ہی کم الفاظ ہوں گے جو آپ کو نئے سرے سے یاد کرنے پڑے, سب وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سب کس لیے, ہمارے لیے بھی آسان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا, کوئی ہے پھر نصیحت پکڑنے والا. اسی لیے آسانی کی ہے کہ تم لوگ سمجھ سکو اس کو. اب ہم ایک دن بھی, ایک اپنی زندگی کے وقت ہی ذرا سا بھی لگانا نہ چاہیں اور ہمارے لیے فورن لینگویج آئیے, تو پھر ہمارا قصور ہے. قرآن تو اللہ نے آسان کیا, اب ہمیں عربی نہ جانتے ہوئے بھی, گرامر نہ جانتے ہوئے بھی اگر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو الحمدللہ. یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے, اتنا اس کو سٹریٹ اور اتنا واضح اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کے اندر, کیوں ایسا بنایا؟ لعلہم یتقون, شاید کہ وہ بچ جائیں. کس سے بچ جائیں؟ عذابوں سے بچنے کے لیے اپنا انتظام کر لیں. شاید کہ وہ ایسا اللہ ڈر کے, اللہ جیسے تقوی کا معنی ڈر بھی کیا جاتا ہے نا, ڈر کے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں, ابھی بھی ڈر جائیں, ابھی بھی ان کو سمجھ آ جائے, ابھی بھی اپنی زندگیاں بدل لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دیا, وہی کمپیریزن ہے, مگر یہاں پہ آپ نے دیکھا پہلے کمپیریزن آیا شرح صدر والا, جس کے اندر ایک مومن کی بات کی گئی کہ وہ کیسے اس کا سینہ کھل جاتا, اور قاسیہ والے کی بات نہیں کی گئی. دوسری مثال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے بندے کی بات کی گئی جو اپنے چہرے سے ہی آگ سے, آگ کے آگے کرتا ہے, چہرے کوئی ڈھال بناتا ہے, چہرے کوئی شیلڈ بناتا ہے آگ سے بچنے کے لیے. کسی کے ہاتھ پیر باندھے ہوں تو وہ کیسے ایسے ایسے چہرے کو کرتا ہے نا, یہ چہرے کوئی آگے کر رہا ہے میں کسی طرح بچ جاؤں آگ سے. تیسری مثال یہاں پہ اب دونوں کی مثال دی گئی, جو ایک وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے مشرک, اس کی مثال کیسے ہے, اور دوسرا وہ ہے جو توحید پہ ہے اس کی مثال کیسے ہے. تو ان دونوں کی بات کی گئی یہاں پہ. ضرب اللہ مثلا, بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال. ابھی بات ہوئی کہ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے, تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑ لیں. رجلا, ایک شخص کی, فیہ شرکاء, اس میں کئی شریک ہیں, فیہ اس میں کئی شریک ہیں, یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ایک غلام تین چار لوگوں نے مل کے خرید لیا. اب وہ جو تین چار لوگوں نے خریدا وہ سارے پارٹنر ہیں نا اس میں, اب وہ غلام سب کا ہی ہو گیا, سب نے اکول پیسے ڈال دیے, سب کا غلام ہو گیا. لیکن وہ جو چاروں ہیں متشاکسون, وہ آپس میں بھی اچھے ایسے نہیں ہے کہ بڑے اچھے اس پہ ہو, جھگڑالو سے ہیں وہ, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھی ضد رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی بھی بات نہیں مانتے, ایک دوسرے کے ساتھ بھی مطلب ہے کہ ان کی بنتی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایسے غلام کا کیا حال ہو. آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں, چلے غلام نہیں, آپ کو سمجھ آتا ہمارے ملک میں میڈز ہوتی ہیں, وہ جو ایک ماسی ہوتی ہے وہ تین چار گھروں میں کام کرتی ہے. اب آپ کو آئے دن اسے شکایت ہوئی, اب وہ آ رہی ہے, اب تم 2 بجے کیوں آئی, اب تم 3 بجے کیوں آئی, صبح سے کیوں نہیں آتی, وہ ایسے کیوں نہیں ہوتی, تم نے میرا کام اتنی دیر کیا, ان کے گھر تم اتنی دیر لگا آئی, اور ایسے اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. اب وہ بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے میں کس کس کے گھر صبح سویرے پہنچوں, ان کے گھر جاؤں یا ان کے گھر جاؤں یا آپ کے گھر آؤں, یا اب فلانی باجی نے مجھے روک لیا تھا, اس کا آج زیادہ کام تھا, ایسے تھا. اب آپ بھی ڈانٹ رہے ہیں, وہ دوسرے گھر جا رہی ہے وہاں پہ بھی اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. وہ اب وہ کس کو راضی کرے, ایک دن ایک باجی کو راضی کر دیا تو دوسری ناراض ہے, وہ دوسرے دن دوسری کو کیا تو پہلی ناراض ہو گئی, اس کے لیے تو مصیبت ہے نا ایک, ٹھیک ہے. دوسری ایک ہے ماسی جو آپ کے گھر ہی کام کرتی ہے, وہ آپ آتی ہے ٹائم پہ, سارا وقت آپ کو ہی دیتی ہے, آپ کو یہ بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی سنسیئر ہے, اور آپ کو وہ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ صرف آپ کی ہی ہے اور کہیں جگہ جگہ جا کے نہیں بیٹھتی. سب کو وہ اچھا لگتا ہے جو اس کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے نا, کسی کو وہ نہیں اچھا لگتا, وہ وہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی ہے. اس کی سنسیئرٹی پھر کس کے ساتھ ہے, اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ کسی ادارے میں بھی ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے, بلکہ وہ لکھوا لیتے ہیں شروع میں کہ آپ نے اب ہمارے پاس جاب کرنی نا, کہیں اور نہیں جاب کرنی, بس آپ ہمارے ہی یعنی بن کے رہے, اب آپ کہیں اور ہمارے کمپیٹیٹر کے پاس نہیں جا سکتے, کبھی اس کو نہیں یہ بات کر سکتے. یہ مطلب آپ جاب مارکیٹ میں بھی ایسا دیکھتے کہ وہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی سنسیئر ہو, یہ نہیں ہر جگہ ہی جا رہا ہے اور ہر جگہ ہی اس نے پیر اٹکایا ہوا ہے, ادھر بھی گھسا پڑا ہوا ہے, ادھر بھی ہوا ہوا ہے, ادھر بھی اپنی ٹانگ اڑائی بھی ہے, تو کوئی بھی اس کو اپنے ساتھ پھر سنسیئر نہیں سمجھتا, وہ کسی ایک کو بھی نہیں خوش کر سکتا, یہ بات ہوتی ہے. دوسرا ایک بندہ ہے وہ رجلن سلم لی رجلن, ایک بندہ ہے وہ سلامت ہے ایک کے لیے, مطلب کیا ایک کا ہی غلام ہے, وہ ایک کے ساتھ ہی سنسیئر ہے, ایک کے ساتھ ہی ایک کا ہی بنا ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیں زیادہ کس کے اندر فائدہ ہے, میں مالکوں کی نہیں بات کر رہی, اس غلام کی بات کر رہی, اس غلام کے لیے پیس آف مائنڈ کہاں ہے, اس غلام کو کہاں پہ سکون ملے گا, ایک جگہ جہاں پہ وہ تانے بھی سنتا ہے, ڈانٹے بھی سنتا ہے, پھر اس کو در در کی ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہیں, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, اس کو راضی کر رہا ہے کبھی اس کو راضی کر رہا ہے, وہ تو ایک مشکل میں پڑا ہوا ہے, ایک مصیبت میں پڑا ہوا ہے. دوسری طرف ہے ایک کو ہی راضی کرنا ہے, اس محنت کے ساتھ اس کا ہی کام کرے گا تو وہ راضی ہو جائے. اب بتاؤ کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ ظاہر ہے دوسرا والا بہتر ہے نا, وہ اچھا رہ گیا نا. اسی طرح اس کی مثال ہے, ایک ہے مشرق جس کے کئی آقا ہیں, وہ کبھی اس دیوی کے پاس, کبھی اس کے نام کی پوجا, کبھی اس کے نام کے چڑھاوے, کبھی اس کے نام کی نظر و نیاز, کبھی اس کے. دوسری طرف وہ ایک آقا کا غلام ہے اور صرف اسی کے آگے سجدہ کرتا ہے, اسی کے آگے دعائیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے تو ہی ہے بس میرا, میں نے جانا ہے تو میں نے اور کس در پہ جانا ہے, میرے پاس تو کوئی اور در ہے ہی نہیں. تو وہ جو مالک ہوتا ہے نا, اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے در کا ہی فقیر ہے, اس کو بھی پتا ہے یہ جائے گا تو جائے گا کہاں, اس بیچارے کا تو صرف میں ہی ہوں نا. وہ پھر کہتا ہے کہ او اللہ تیری تو کتنی مخلوق ہے جو تیری عبادت کرتی ہے, تیرے تو بہت سارے غلام ہیں مگر میرا رب تو صرف ایک تو ہی ہے نا, تو نہیں میری سننی اور تو نہیں مجھے اس سے نکالنا. تو مالک کو بھی اس کے اوپر رحم آتا ہے نا, پھر مالک کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے بس, اس نے مجھے ہی آسرا بنایا, اس کا سہارا میں ہی ہوں. تو یہ دو لوگ ہیں, اب آپ دیکھیں ان دونوں میں سے کون اچھا رہ گیا. ایک بیچارے سے کہیں وہ ان کی ایک لکشمی دیوی ہے, ایک ان کی وہ دوسری پتہ نہیں کون کون سی دیوی ہیں, پیسے اس سے لینے ہیں, صحت کسی اور سے لینی ہے, اولاد کے لیے کسی اور کے پاس جانا ہے, اس کے لیے کسی اور, کدھر کدھر پیسے چڑھاؤں, کدھر کدھر کیا کیا کروں. ہاں تو جو وہ جو شعر ہے نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے تجھے نجات دیتا ہے, دیتا ہے آدمی کو نجات, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, کہ اس انسان ایک کو اپنا بنا کے اس کے اوپر اپنا بھروسہ کر کے چلے, اسی سے مانگے, اسی کے آگے جھکے, اسی کے آگے فریادیں کرے, اسی کے آگے روئے, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھے, وہ تمہیں بچا لے گا ان ہزار سجدوں سے جو تم کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی باس کو راضی کرنا ہے اس کو بھی خدا بنایا ہوا, کبھی لوگوں کو راضی کرنا ہے وہ بھی خدا ہی ہیں بنے ہوئے ہمارے, کہ یہ بھی راضی رہیں بھائی, یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, ان سے بھی تو کل کو کام پڑنا ہے. کبھی وہ کسی در پہ جا کے وہاں پہ چادریں چڑھا رہا ہے, کبھی وہ کہیں جا کے دھاگے باندھ رہا ہے, کبھی وہ کسی وہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے ماتھے ٹیک رہا ہے, کبھی کسی جادوگر کے پاس پہنچا ہوا تعویذ گنڈے کرا رہا ہے, وہ بےچارہ تو پاگل ہی ہوا پڑا. تو اسے وہ توحید والا اچھا نہیں, وہ تو گھر بیٹھے ہی اس کے لیے بس جہاں ہے وہ وہیں اپنے رب کو پکارتا ہے, وہ سمندروں کے بیچ میں ہے, وہ کسی صحرا میں ہے, وہ اپنے گھر میں ہے, وہ کسی جگہ پہ بھی ہے, اس کا رب تو ہر جگہ اس کی سنتا ہے, اس کو نہ کہیں جانے کی ضرورت, نہ در درد کی ٹھوکروں کی ضرورت, نہ اس کو تو اس کو راضی کروں کہ اس کو کروں کہ اس کو کروں, نہ ان چیزوں کی ضرورت, کتنا اچھا رہ جاتا ہے وہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بتایا کہ تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ تم ایک خدا کو مان کے اپنی جان چھڑاتے ہو ان ساری مصیبتوں سے, یہ تو مصیبت بن گئی کہ وہ اس کو راضی کرو. نا کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بھی دینی ہے تو ایسے سسرال نہ ڈھونڈو جن میں بہت بڑی فیملی ہو, وہ کہتے ہیں جی وہ جی اتنے لوگوں کو کون راضی کرتا پھرے گا, ہماری بیٹی اتنی بھی کیا خدمت کرے گی, چھوٹی سی فیملی ہوگی تو چلو تھوڑے سے لوگ ہوں گے انہیں کے ساتھ تو ان کو راضی کرنا تو آسان ہے. لیکن نا انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے, اسی بات کو ہم اس وقت نہیں سمجھتے جس وقت ہم عبادت میں اوروں کو شریک کر لیتے, تب نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نجات دے دی اتنی رسوائی سے کہ ہم کہاں کہاں جاتے, کس کس کی منتیں کرتے, کس کس کے پیر پکڑتے, کس کس کے آگے ہاتھ جوڑتے, اللہ نے تو سب سے ہمیں نجات دے دی, ایون انسانوں کی غلامی سے ہمیں نجات دے دی, زندوں کی بھی, یہ نہیں کہ صرف مردہ, زندوں کی بھی غلامی سے نجات دے دی. یہ نہ سمجھو کس آفیسر کے ہاتھ میں تمہاری چیز ہے, یہ نہ سمجھو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں تمہارے شفا ہے, یہ نہ سمجھو کہ یہ پیر صاحب تمہارا کام کر سکتا ہے, یہ نہ سمجھو کہ یہ اس مزار پہ جا کے تمہاری مراد پوری سکتی, تم مجھ سے مانگو, ادعونی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں جو ہوں. تو پھر اتنی ساری جگہوں پہ ہمیں ذلیل ہونے سے اللہ نے بچا لیا, ہم پھر جا کے وہاں پہ پتہ نہیں کیوں پہنچ جاتے, جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو اب انسان یہ حرکتیں کرتا ہے. ایک اللہ پہ بھروسہ کرو, ایک اللہ ہے نا, اللہ کلی شئی قدیر, پھر مجھے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت. حل یستویانی مطلب, اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں بتاؤ. الحمدللہ ظاہر ہے اب جواب اس کا ہوگا کہ نہیں بالکل برابر نہیں ہو سکتی, تو ایک لے پرسن کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, ایک ان پڑھ کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نہیں جی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا الحمدللہ کہ شکر ہے تمہیں یہ بات تو سمجھ آ گئی نا. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثریت ان میں سے علم نہیں رکھتی, یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی. ہم تو سوچتے علم وہ ہے کہ جس کے پاس ڈگری ہو, لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ اکثر علم ہی نہیں رکھتے, یعنی اگر ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تو ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو یہی بات نہیں سمجھ آئی, اتنی سمپل بات. انک میتم و انہم میتون, بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. یہ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ کافر جو تھے جب ان کے پاس کوئی اور راستہ رہ ہی نہیں گیا تھا کہ ہم تو اپنی اتنی کوششیں کر رہے ہیں, ہم تو ہر طرح سے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, لیکن یہ تو ان کا دین پھیلتا ہی جا رہا ہے, یہ تو ہٹ ہی نہیں رہے, یہ تو آگے سے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو اب ان کو کیا تھا, آخر ان بیچاروں کے پاس اور کوئی ظاہر ہے ذہن میں سکیم نہیں آئی, تو ان کو یہی آیا کہ چلو یہ مر جائیں گے تو پھر تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا نا, پھر اسلام سارا, اس کا نام ہر چیز یہ ختم ہو جائے گا یہ دین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ مر جائیں گے تو تمہارا اپنا کیا حال ہونا ہے, تم بھی تو مرنے والے ہو, تم ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہو تو تم نے نہیں مرنا کیا, تم بھی تو مر جاؤ گے. اسی سے پتہ چلتا ہے, ایک تو یہ بات سبق کی ہمیں ملتی ہے کہ کبھی اپنے دشمن کے لیے موت کی خواہش نہ رکھیں کہ وہ مر جائے تو پھر ہم یہ کانٹا نکل جائے گا, وہ مر جائے گا تو پھر کہیں میری زندگی سکون میں آئے گی, وہ مر جائے گا تو تم بھی تو مر جاؤ گے نا. اگر دشمن میں دشمن جو ہے وہ مرے گا تو ہم نے خود بھی تو مر جانا. دوسری بات ہمیں کیا یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آئی ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہا کرو کہ وہ فوت ہو گئے, اس چیز کو یعنی بے ادبی سمجھتے ہیں. تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چہرہ پتہ نہیں چہرہ پھیر لیا یا رخ پھیر لیا یا وہ پتہ نہیں اس طرح سے کچھ الفاظ بولتے ہیں کہ یعنی موت کا لفظ بھی ان کے لیے برا ہے, تو انہوں نے چہرہ کچھ ایسا کہتے ہیں کوئی چہرہ در کر لیا یا کیا کیا. تو ان سب کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح موت آئی ہے جیسے انسان کو, ایک انسان ایک بشر کو آتی ہے. ہاں پردہ کر لیا انہوں نے, جزاک اللہ خیر کہ انہوں نے پردہ کر لیا. تو وہ موت کا ورڈ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ انسان ہیں اور انسان کو ہی موت آتی ہے. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قبر کے اندر زندہ ہے, تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اگر وہ قبر میں زندہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ قبر میں کہیں نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں اپنی بیویوں سے مل رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کچھ ہے, تو پھر آپ نے ان کو قبر میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کیوں بند کیا؟ تو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک زندہ کو آپ نے زندہ کی قبر بنا کے رکھ دی ہے, آپ نے ان کو زندہ درگور کر دیا, یہ تو ظلم ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ قبر میں اسی طرح ان کو موت آئی ہے جیسے دوسرے انسانوں کو موت آتی, کیونکہ وہ جسمانی طور پہ فزیکلی وہ بشر ہی تھے. اگر ان کی قبر کو کھولا جائے تو وہ اسی طرح یعنی دنیا سے جا چکے ہیں جیسے دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی, یہ حرام ہے زمین کی مٹی پہ کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے. تو وہ ایز اٹ از تو ہوں گے یعنی ان کی باڈی, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اندر زندہ بیٹھے ہوں گے تو ہم قبر کھولے تو وہ اندر تسبیح کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں یا پوری مجلس انہوں نے سجائی بھی, ایسا نہیں ہے. ہاں مگر برزخ میں روحیں موجود ہیں اور وہاں پہ روحیں زندہ ہوتی ہیں, روح کو نہیں موت آتی, جسم کو موت آتی جب ہم مرتے ہیں. تو روح تو اوپر پرواز کر جاتی ہے, روحوں کے مقامات ہیں ان کے درجات کے مطابق, ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی جو درجہ ہے اس کے مطابق روحوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. کوئی لیجین میں ہوتی ہے روح, کوئی سجین میں ہوتی ہے روح, کوئی جنتوں کے اندر پرواز کر رہی ہوتی ہے روح, تو اس کے مطابق ان کے درجات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مرتبہ ہے آپ, لیکن اس بات کو یہ کہہ دینا کہ قبر کے اندر زندہ بیٹھے ہوئے اور تسبیح کر رہے ہیں اور نماز پڑھیں, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہیں سے پھر ہم پھر شرک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ ہم تو ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, اب یہ سن بھی رہے ہیں کیونکہ وہ تو زندہ ہی اندر بیٹھے ہیں, اور کوئی استغفر اللہ ربی کوئی ہمارے یہاں کے کوئی ایک انڈو پاک کے کوئی ایک شیخ تھے, وہ وہاں پہ لے کے گئے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی تمہیں کرا دیتا ہوں, تو وہ تو ہمارے سامنے آ بھی گئے ہیں, تو اب تم دیکھو کہ وہ یہاں پہ آ گئے. تو مطلب اس قسم کے عقیدے نکال لینا, پھر اس قسم کے عقیدے وہ اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں, وہ ہمارے گھروں میں بھی آ رہے ہیں جب ہم ان کو بلا رہے ہیں, وہ جہاں مرضی آ رہے ہیں جہاں پہ ہم انوائٹ کر رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. روحوں کا جو بلند ترین مقام ہے وہ وہیں پہ موجود ہے, اب ان کی روح موجود ہے اور لیکن قبر مبارک میں اپنی وہ اس طرح سے نہیں زندہ ہے جیسے ہم یہاں پہ اس وقت زندہ بیٹھ کے سانس بھی لے رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, اس طرح سے وہ زندہ نہیں ہے. اور یہ اس میں کوئی ایسی سمجھنے میں مشکل بھی بات نہیں ہے, اگر کوئی آپ کو ورغلاتا ہے اس میں تو پھر خود ہی آپ کامن سینس بھی یوز کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی قبر میں اس طرح سے زندہ بیٹھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انک میتن, بے شک تم بھی مرنے والے, یعنی اے نبی آپ بھی مرنے والے, وانہم میتون, اور بے شک وہ بھی مرنے والے.